السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ تو فیس بک لائیو پر اس وقت ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر بھی ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان امن سمجھوتا آزاد فلسطینی ریاست پر مشتمل نہ ہو۔ اور پاکستان سے یہ رپورٹ۔
ماسکو کانفرنس میں افغان امن عمل کے لیے کوششوں کو تیز کرنے پر اتفاق۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا۔
طلاق ثلاثہ کے معاملے کی سماعت کے لیے 5 رکنی آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا، سپریم کورٹ کی رولنگ۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
تو اب خبروں کی تفصیل۔ بدھ کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس میں ایک سربراہی اجلاس کے دوران اتحاد کا ایک پیغام دیا ہے۔ یہ اجلاس سابق صدر براک اوباما کے دور میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدہ تعلقات کے ایک دورانیے کے بعد ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ کے بل گیلو کی رپورٹ کے مطابق یہ صدر ٹرمپ کی عہدہ سنبھالنے کے بعد سے نیتن یاہو کے ساتھ پہلی ملاقات تھی۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کی ایک نئی شروعات، یہ تھا وہ پیغام جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے بدھ کے روز دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، امریکہ ایک بار پھر اپنے قابل قدر اتحادی کے ساتھ اپنے کبھی نہ ٹوٹ سکنے والے تعلق کی از سر نو توثیق کرتا ہے۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ دونوں رہنماؤں نے انتہا پسند اسلامی دہشت گردی کے مقابلے اور اس چیز کو یقینی بنانے کو ایک مشترکہ مقصد پایا کہ ایران جوہری ہتھیار تیار نہ کر سکے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا،
مسٹر پریزیڈنٹ، یو ہیو شون گریٹ کلیریٹی اینڈ کورج ان کنفرنٹنگ دس چیلنج ہیڈ آن۔
مسٹر پریزیڈنٹ، آپ نے اس چیلنج سے نمٹنے کے سلسلے میں بہت صراحت اور جرات کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ ایران کی دہشت گرد حکومت کے مقابلے اور ایران کو اس خوفناک معاہدے کو ایک جوہری ہتھیار کی شکل دینے سے روکنے پر زور دیتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کے۔ مسٹر ٹرمپ اور مسٹر نیتن یاہو کے درمیان گہرے تعلقات رہ چکے ہیں جو امریکی صدارتی مہم کے دوران اور بھی زیادہ گہرے ہوئے۔ بہت سے اسرائیلیوں کا حوصلہ امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے سے متعلق مسٹر ٹرمپ کے وعدے سے بڑھا تھا، لیکن ابھی تک مسٹر ٹرمپ نے اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا،
We're looking at it with great care, believe me. And we'll see what happens.
آپ مجھ پر یقین کریں، ہم اس کا بہت احتیاط سے جائزہ لے رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اسرائیلی بستیوں کے مسئلے پر مسٹر ٹرمپ اپنی صدارتی مہم کے دوران انہیں جاری رکھنے کے موقف کو بھی تبدیل کر چکے ہیں، اور اب وہ مسٹر نیتن یاہو پر بستیوں کی توسیع میں ایک عارضی وقفے پر زور دے رہے ہیں۔ ان بستیوں کو کچھ عرصے کے لیے روک دیں، ہم اس سلسلے میں کچھ کریں گے، لیکن میں کوئی معاہدہ طے پاتے ہوئے دیکھنا چاہوں گا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی معاہدہ طے پا جائے گا۔ یہ الفاظ تھے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ یہ معاہدہ کس قسم کا ہوگا، اس بارے میں دونوں واضح نہیں ہیں۔ بدھ کے روز مسٹر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایک ریاستی حل کے لیے تیار ہیں، جو ایک ایسا موقف ہے جس سے امریکہ کی عشروں پر محیط پالیسی تبدیل ہو جائے گی۔ مغربی کنارے میں فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل صاحب برکات نے کہا، انتخاب ہے ایک دو ریاستی حل، انتخاب ہے ایک فلسطینی ریاست جو اسرائیلی ریاست کے ساتھ ساتھ امن اور سلامتی سے رہے۔ یہ الفاظ تھے فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل صاحب برکات کے۔ لیکن واشنگٹن میں مزاج مثبت تھا، جہاں دونوں رہنماؤں نے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک نئے اور مزید گرم جوش دور کا خیر مقدم کیا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسی اثنا میں جمعرات کے روز سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی امریکہ کے اسرائیل میں نئے سفیر کے لیے صدر ٹرمپ کی طرف سے نامزد ڈیوڈ فریڈمین کی تصدیق کے لیے سماعت کر رہی ہے۔ ڈیوڈ فریڈمین اسرائیلی آبادکاریوں کے ایک مضبوط حامی ہیں، اور وہ اسرائیل میں امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کی وکالت کرتے ہیں۔ اس منصب پر فائز رہنے والے پانچ سابق سفیروں نے جو ریپبلکن اور ڈیموکریٹ صدور کے دور میں اسرائیل میں رہے عدلیہ کمیٹی کو ایک خط میں لکھا ہے کہ فریڈمین ایک انتہا پسند بنیاد پرست موقف رکھتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ فریڈمین کہتے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے کہ اسرائیل کا مغربی کنارے سے الحاق ناجائز ہوگا اور اسرائیل فلسطینی تنازعہ ایک خیالی حل ہے ایک غیر موجود مسئلے کا۔ جبکہ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فریڈمین کی سفارت کے دور میں اسرائیل امریکہ تعلقات باہمی احترام و تعاون کی ایک مثال ہوں گے۔ امریکی قانون سازوں کے دو جماعتی گروپ نے بدھ کے روز یہ قانون متعارف کروایا ہے جس میں ٹرمپ انتظامیہ کو روکا گیا ہے کہ وہ کانگریس کی منظوری کے بغیر روس پر عائد پابندیاں منسوخ نہ کریں۔ ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے ریپبلکن رکن ایڈم شیف نے بل متعارف کراتے ہوئے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ فلن کی روسی سفیر کے ساتھ ان پابندیوں کے بارے میں حالیہ خفیہ بات چیت کے تناظر میں یہ قانون انتہائی اہم ہو جاتا ہے، اور امریکی صدر ٹرمپ نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے کہ ان کی انتخابی مہم کے مشیر اور دیگر ساتھی روس کے ساتھ رابطے میں تھے۔ بدھ کے روز انہوں نے معطل کیے گئے قومی سلامتی کے مشیر مائیکل فلن کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ان کے روسی عہدیداروں سے رابطے کی خبریں شائع کرنا غیر منصفانہ تھا۔ ایک تجزیہ کار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ غیر جانبدار تفتیش ٹرمپ انتظامیہ کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس سے۔
بدھ کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مائیکل فلن کے زوال کا ذمہ دار ذرائع ابلاغ اور انٹیلیجنس برادری کو ٹھہرایا۔ صدر ٹرمپ کے الفاظ،
I think it's very very unfair what's happened to General Flynn, the way he was treated and the documents and papers that were
جنرل فلن کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ میرے خیال میں انتہائی غیر منصفانہ ہے۔ ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور جو دستاویزات اور پیپرز غیر قانونی طور پر افشا کی گئی، یہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ یہ الفاظ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ انتظامیہ ان وائر ٹیپس کا بھی تجزیہ کریں گی جو ٹرمپ انتخابی مہم کے اراکین اور کرملین کے درمیان رابطوں کے بارے میں ہے۔ روس کے صدارتی ترجمان ڈیمٹری پیسکوف نے ان رپورٹوں کی تردید کی ہے۔ یہ محض اخبارات کی خبریں ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے، جس کا اصل حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے روس کے ایک صدارتی ترجمان کے۔ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کانگریس کی طرف سے اس معاملے میں تحقیقات کرنے پر اتفاق کر چکے ہیں، جس کا مقصد امریکی صدارتی انتخاب میں روس کے کردار اور امریکی اور روسی عہدیداروں کے مابین بات چیت کے مواد کا تجزیہ کرنا ہے۔ تاہم تجزیہ کار کلاس لارس کا کہنا ہے کہ ریپبلکن قانون سازوں کی کوشش ہوگی کہ صدر کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ان کا کہنا ہے کہ دونوں جماعتوں کے لوگوں پر مشتمل ایک غیر جانبدار کمیشن ہی درست تحقیقات کر سکیں گی۔
An independent commission has entirely different powers and is of course much more dangerous to President Trump.
ایک غیر جانبدار کمیشن کے پاس ایک بالکل ہی مختلف اختیار ہوگا، اور ظاہر ہے وہ صدر ٹرمپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوگا۔ اور ایک غیر جانبدار کمیشن ہمیں صدر رچرڈ نکسن اور واٹر گیٹ اسکینڈل کی یاد دلاتی ہے۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ کار کلاس لیرس کے۔ بدھ کے روز وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے ماسکو پر میزائل کے معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے، جو لوگوں کے خیال میں روس کی جانب سے صدر ٹرمپ کے عزم کی آزمائش ہے۔ تاہم تجزیہ کار لارس کہتے ہیں کہ یہ نتائج اخذ کرنا قبل از وقت ہے۔ صدر ٹرمپ کا اقتدار سنبھالنے کے بعد جمعرات کے روز پہلی دفعہ روسی اور امریکی عہدیدار جرمنی اور آذربائیجان میں ملاقات کر رہے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور کچھ مزید عالمی خبریں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں خود کش کار بم دھماکے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ عراقی حکام کے مطابق یہ طاقتور بم دھماکہ بغداد کے شمالی علاقے صدر سٹی میں ہوا۔ اس علاقے میں آبادی کی اکثریت شیعہ برادری سے تعلق رکھتی ہے۔ بارود سے بھرے ایک پک اپ ٹرک میں دھماکہ مصروف بازار میں کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک روز قبل بھی بغداد کے جنوب میں ایک کار بم دھماکے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اگرچہ اس حملے کی ذمہ داری کسی شدت پسند تنظیم نے قبول نہیں کی، لیکن حال ہی میں ملک میں ہونے والے بیشتر ایسے بم حملوں کی ذمہ داری دہشت گرد گروپ داعش کی طرف سے قبول کی جاتی رہی ہے۔ اس سے پہلے بغداد کے صدر سٹی کے علاقے میں جنوری کے پہلے ہفتے میں خودکش کار بم دھماکے میں 30 سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ اس بم دھماکے کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی تھی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سلامتی کے خدشات کے باعث اس نے عراق میں مشرقی موصل کے لیے اپنی امدادی کارروائیوں کو عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی عراقی فورسز نے اس علاقے کا قبضہ شدت پسند تنظیم سے واگزار کروایا تھا۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والے ادارے نے بدھ کو بتایا کہ رواں ہفتے معطل کی جانے والی سرگرمیاں جلد بحال کر دی جائیں گی۔ ادارے کی عراق کے لیے معاون لس گرینڈی کا کہنا تھا کہ عدم تحفظ کی اطلاعات کی بنیاد پر اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم موصل کے مشرقی حصوں کے لیے اس وقت تک مشن نہیں بھیجیں گے جب تک ہم سیکیورٹی کی صورتحال کا اثر نو جائزہ نہیں لے لیتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ جائزہ لیا جا چکا ہے اور ہمیں توقع ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو سکا ممکنہ طور پر آئندہ ہفتے کے لگ بھگ دوبارہ سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی۔ چین میں محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں جنوری کے مہینے میں برڈ فلو وائرس سے متاثر ہونے والے 79 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 3 سالوں کے دوران یہ ایک ماہ میں اس وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ چین کے نیشنل ہیلتھ اور خاندانی منصوبہ بندی کمیشن کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق ملک کے 16 صوبوں میں 250 سے زائد افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ چین کے سرکاری میڈیا کی اطلاعات کے مطابق اس وائرس سے زیادہ تر وہ لوگ متاثر ہوئے جو شنگھائی سے لے کر ہانگ کانگ میں چین کے مشرقی اور جنوبی ساحلی علاقوں میں مقیم ہیں۔ اور اب پاکستان سے ایک رپورٹ۔ ماسکو میں افغانستان پر ہونے والے مشاورتی اجلاس نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وسطی ایشیائی ممالک کو بھی گروپ میں شامل کیا جائے۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد اشتیاق نے۔
افغانستان کی صورتحال کے بارے میں بدھ کو روس کے دارالحکومت ماسکو میں ہونے والی 6 ملکی کانفرنس میں افغانستان میں امن و سلامتی کے لیے کوششوں کو تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس کانفرنس میں روس کے علاوہ پاکستان، افغانستان، چین، بھارت اور ایران کے نمائندوں نے شرکت کی۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں بتایا کہ ماسکو میں ہونے والے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس گروپ میں وسط ایشیائی ممالک کو بھی شامل کیا جائے۔
6 پارٹی ٹاکس which concluded yesterday, and they discussed the regional approaches to the security situation in Afghanistan and agreed on enlargement of this 6-party format with the inclusion of Central Asian countries at first.
نفیس زکریہ نے کہا کہ ماسکو میں منعقدہ ایک روزہ کانفرنس میں افغانستان میں امن و استحکام کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ اس گروپ میں وسط ایشیائی ممالک کو بھی شامل کیا جائے۔ ماسکو میں ہونے والی کانفرنس میں افغان وزارت خارجہ کے اعلیٰ عہدیدار اشرف حیدری نے کہا تھا کہ افغانستان کی حکومت امن پر پختہ یقین رکھتی ہے اور اس نے تشدد کی راہ ترک کرنے والے مسلح گروہوں کے ساتھ مصالحت کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ انہوں نے کابل حکومت اور حزب اسلامی کے درمیان مذاکرات کے بعد کامیاب سیاسی معاہدے کا بھی ذکر کیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ امریکہ ماسکو میں ہونے والی کانفرنس میں شامل نہیں، لیکن ان کے بقول افغانستان میں حقیقی امن کے قیام کے لیے امریکہ کا کردار اہم ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور پاکستان میں سیکیورٹی فورسز نے کاروائی کے دوران 6 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کی اطلاع دی ہے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ کاروائی بدھ کو دیر گئے پنجاب کے ضلع خانیوال میں جہانیہ کے علاقے میں کی گئی۔ اطلاعات کے مطابق پولیس کے محکمہ انسدادی دہشت گردی نے جب چھاپہ مارا تو یہاں موجود مشتبہ دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی اور جوابی فائرنگ میں 6 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے جبکہ دیگر 4 تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق مارے جانے والے مشتبہ دہشت گردوں کا تعلق کلدم شدت پسند گروپ جماعت الاحرار سے تھا۔ پاکستان نے ملک کے ایک اعلیٰ سفارتکار اعزاز احمد چودھری کو امریکہ میں پاکستان کا نیا سفیر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ سے بدھ کو جاری ہونے والے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ وہ آئندہ ماہ واشنگٹن میں باضابطہ طور پر بطور پاکستان کے سفیر کے اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ اعزاز احمد چودھری اس وقت پاکستان کے خارجہ سیکرٹری کے طور پر فرائض انجام دے رہے ہیں۔ کشمیر میں بھارتی فوج کو عسکریت پسندوں کے ساتھ مقابلوں میں جانی نقصان میں حالیہ اضافے سے نئی دہلی میں تشویش پیدا ہو گئی ہے اور بدھ کو بھارتی افواج کے سربراہ جنرل بن راوت نے خبردار کیا کہ اگر بھارتی کنٹرول کے کشمیر میں لوگ دہشت گردی کے خلاف فوج کی کارروائیوں میں رخنا ڈالنے سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ گزشتہ اتوار اور منگل کو وادی کشمیر میں عسکری پسندوں کے ساتھ تین الگ الگ مقابلوں میں بھارتی فوج کا ایک میجر اور 6 سپاہی ہلاک اور 2 افسروں سمیت 17 اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ تو یہ تو وہ خبریں اور رپورٹیں تھیں جو ہم نے آپ کو فیس بک لائیو پر دکھائیں، لیکن ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر ہمارا یہ گھنٹے کا شو ابھی جاری ہے۔ آج فیس بک لائیو کی اس ٹیم میں شامل تھے منصور کاظم اور آمنہ عاصم، اور دوسری طرف ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں کنٹرول روم میں اس وقت پروڈیوسر ہیں گل رخ اور انجینئر ہیں آڈیس ریگس۔ تو خالد حمید کو فیس بک لائیو سے اب اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ پاکستانی ایئر فورس نے جمعرات کے روز اپنے بیڑے میں 16 نئے JF-17 Thunder لڑاکا جیٹ طیارے شامل کیے ہیں۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے محمد جلیل۔
پاکستان نے چین کے اشتراک سے تیار کیے گئے 16 JF-17 Thunder طیارے پاکستان کی فضائیہ یعنی PAF کے فضائی بیڑے میں شامل کیے ہیں۔ پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق ان طیاروں کو پاکستان ایئر فورس کے 14 اسکواڈن میں شامل کرنے کی تقریب جمعرات کو کامرا ایئر بیس میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملکی سطح پر دفاعی ساز و سامان کی تیاری ہی دفاع کو مضبوط کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔
I am confident that JF-17 Thunder would increase the combat potential of Pakistan Air Force manifold and create strategic balance in the region۔
خواجہ آصف نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ JF-17 Thunder طیاروں سے پاکستانی فضائیہ کی عسکری صلاحیت میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا اور اس سے خطے میں طاقت کا توازن قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ اس موقع پر پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل سہیل امان نے کہا کہ JF-17 Thunder لڑاکا طیارے کی صلاحیت کا موازنہ جدید لڑاکا طیاروں سے کیا جا سکتا ہے۔ دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ JF-17 Thunder طیارہ دنیا میں بنائے جانے والے دیگر جدید طیاروں کی نسبت سستا ہے، اور ان کے بقول یہ پاکستان کی دفاعی شعبے میں خود انحصاری کے مقصد کے اصول کے لیے بھی اہم ہے۔
سستی ریپلیسمنٹ ہے F-16 کی، کیونکہ F-16 جو ہے وہ بہت ہی ایکسپینسو ہے ان کے مقابلے میں، اور یہ کافی سستا پڑتا ہے۔ چنانچہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہی پیسوں میں، اسی رقم میں جس میں کہ آپ نے اگر 16 F-16 لینے ہوں تو اس میں غالباً آپ اس سے 25 شاید لے سکیں JF-17۔ تو اس لحاظ سے یہ کافی سگنیفیکنٹ ہے کہ جو اکنامک سولوشن آپ کے لیے، اکنامیکل سولوشن، جہاں پیسے کی قلت وہاں آپ کو زیادہ جہاز مل جائیں اور آپ اپنے ایئر فورس کو اکوپ کر لیں۔
اس وقت 70 JF-17 طیارے پاکستان کی فضائیہ کے زیر استعمال ہیں، جو پاکستان کے فضائی بیڑے میں پہلی بار 2009 میں شامل کیے گئے تھے، اور باور کیا جاتا ہے کہ آنے والے سالوں میں پاکستان اپنے پرانے طیاروں کی جگہ بھی JF-17 Thunder طیاروں کو ہی اپنے فضائی بیڑے میں شامل کرے گا۔ پاکستان اور چین کے اشتراک سے JF-17 Thunder طیاروں کی تیاری کا منصوبہ 1990 کی دہائی میں چین میں شروع کیا گیا تھا، اور بعد میں دونوں ملکوں کے تعاون سے ان لڑاکا طیاروں کی تیاری پاکستان میں بھی شروع کی گئی۔ پاکستان JF-17 Thunder طیارے نہ صرف پاکستان کی فضائی ضروریات کے لیے استعمال کر رہا ہے، بلکہ ملائیشیا سمیت دنیا کے کئی ملکوں نے بھی اس طیارے کو خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بحیثیت صدارتی امیدوار اپنی مہم کے دوران ذرائع ابلاغ کے اداروں پر زبانی حملے کیے تھے، تو بعض مبصرین نے خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ انتخابات میں کامیابی کے بعد میڈیا کے خلاف اپنی پوزیشن میں تبدیلی لائیں گے۔ وائس آف امریکہ کے لیے بل گیلو کی رپورٹ کے مطابق اس بات کے کم ہی شواہد ملتے ہیں کہ صدر ٹرمپ اور میڈیا کے تعلقات میں کوئی بہتری آئی ہے۔ رپورٹ کی تفصیلات اسد حسن سے۔
میڈیا کے ساتھ لڑائی کا یہ منظر اس وقت کا ہے جب ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس سے محظوظ ہو رہے ہوں، لیکن یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک رپورٹر کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو سوال کی اجازت نہیں دوں گا، میں آپ کا سوال نہیں لوں گا، تم جھوٹی خبریں چلانے والے ادارے کے ساتھ وابستہ ہو۔ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ڈونلڈ ٹرمپ میڈیا کے ساتھ جھڑپ کا حصہ بنتے ہیں جو ان کے بقول ناقابل اعتبار ہے اور ان کا مخالف ہے.
As you know, I have a running war with the media. They are among the most dishonest human beings on earth.
جیسا کہ آپ جانتے ہیں میڈیا کے خلاف میری جنگ جاری ہے. وہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ بے ایمان لوگ ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے میڈیا کے ساتھ اکثر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں لیکن اب یہ صورتحال ایک نئی سطح تک پہنچ چکی ہے. اس بارے میں جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر اسٹیون رابرٹس کہتے ہیں,
I've covered politics off and on in Washington since 1964.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 1964 کے بعد سے واشنگٹن کی سیاست ملاحظہ کر رہا ہوں لیکن میں نے کبھی کسی بھی پبلک فگر کو میڈیا کو اس قدر ذہن پر سوار کرتے نہیں دیکھا. ٹرمپ کی جانب سے ذرائع ابلاغ کی توجہ پر غالب رہنے اور اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی ایک تاریخ ہے. 1987 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب آرٹ آف ڈیل میں ڈونلڈ ٹرمپ لکھتے ہیں کہ پریس کے بارے میں میں نے جو چیز سیکھی ہے وہ یہ کہ وہ ہر وقت ایک اچھی خبر کے بھوکے ہوتے ہیں اور ایک ایسی خبر جس میں جتنی زیادہ سنسنی خیزی ہو اتنی ہی ان کے لیے اچھی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ جوابی وار کر رہے ہیں اور جب بھی میڈیا ان پر حملے کرتا ہے وہ میڈیا کا پیچھا کرتے ہیں. لیکن ٹرمپ کی سوانح حیات لکھنے والی گویندا بلیئر اسکائپ پر وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میڈیا سے متعلق چیزوں کو اس انداز سے دیکھنا ایک غلطی ہوگی.
Something that I think is easy to forget. He loves combat. He loves confrontation.
کہ ان سے متعلق جو چیز آسانی سے بھلائی جا سکتی ہے وہ میڈیا کے ساتھ ان کی محبت ہے. وہ تصادم پسند کرتے ہیں, وہ اس طرح کا تصادم سے بھرپور ماحول پسند کرتے ہیں. لوگ غالباً یہ سوچتے ہوں گے کہ انہوں نے میڈیا کو محض جواب دیا ہے اور پھر حالات معمول کے مطابق ہو جائیں گے. میرے خیال میں وہ ایسے ماحول میں مطمئن رہتے ہیں. لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ یہ حکمت عملی وائٹ ہاؤس میں ہوتے ہوئے بھی کیا مددگار رہے گی. تاہم رائے عامہ کی تازہ ترین رپورٹیں ظاہر کر رہی ہیں کہ زیادہ تر امریکی شہری نیوز میڈیا سے زیادہ ٹرمپ انتظامیہ پر اعتبار کرتے ہیں. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پٹاری پاکستان میں سب سے بڑی اسٹریمنگ سروس کے طور پر جانی جاتی ہے, جو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر کوئی بھی گلوکار اپنے فن کا مظاہرہ کر سکتا ہے. یہ ویب سائٹ patari.pk پاکستانی موسیقی فراہم کرتی ہے. اس ویب سائٹ پر نئی اور پرانی موسیقی کے ساتھ ساتھ ملک بھر سے نئے گلوکاروں کو بھی موقع ملتا ہے. پٹاری کو باقاعدہ طور پر 2015 میں خالد باجوہ کی قیادت میں شروع کیا گیا. موسیقی پر مشتمل اس لائبریری کو آن لائن اسٹریمنگ موبائل ایپ کے طور پر مفت ڈاؤن لوڈ کر کے آپ موسیقی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. حال ہی میں پٹاری تعبیر پروگرام کو شروع کیا گیا, جس کے سی او او احمد نقوی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کی. احمد کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد پاکستانی موسیقی کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ نئے گلوکاروں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا تھا, غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے ان لوگوں کو آگے لانا تھا جو اچھی آواز ہونے کے باوجود اپنے خوابوں کو حقیقت کا رنگ نہیں دے سکتے.
اس کا سلسلہ کچھ ایسے شروع ہوا تھا کہ میں اسلام آباد میں رہتا تھا, تو وہاں ہمارے میں فلیٹ میں رہتا تھا, تو اس فلیٹ پہ ایک سویپر کے طور پہ ایک ورکر کام کرتا تھا, نظر گل کے ساتھ میں سے ایک نوجوان. تو ایک دفعہ وہ انہوں نے میرے گھر پہ آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اور انہوں نے کہا کہ میرے آپ کے پاس اگر دو منٹ ہے میں اندر آ سکتا ہوں. تو میں تھوڑا حیران تھا, میں نے کہا جی ضرور آئیے, اور کافی گھبرایا ہوا تھا نظر, اور اس نے پھر مجھے بتایا کہ سر مجھے لگتا ہے آپ کو موسیقی میں دلچسپی ہے, اور مجھے ہمیشہ سے گانے کا شوق تھا, اور اس نے گانا سنایا, بہت خوبصورت گانا تھا. تو اس کے بعد میں نے جا کے ٹیم ون کو ہی بتایا.
یار دی میں گاواں جگنی, یار دی یار سنے دلدار دی میں گاواں جگنی.
ہمارے جو سینئر ہیں خالد باجوہ, وہ نیو یارک میں تھے, اور وہاں ان کی ملاقات ایک پاکستانی سے ہوئی جو نیو یارک میں رہتی ہیں, فوزیہ نقوی کے نام سے. انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں آپ لوگ اور بھی ایسا کام کریں. تو ہم نے کہا کہ ہم تھوڑے بہت فنڈس کا انتظار کریں اسپانسرشپ کا. تو انہوں نے بہت جنرسلی آفر کیا کہ آپ میری طرف سے فنڈ لیجیے اور کوئی پروجیکٹ بنائیے.
پٹاری تعبیر میں بلوچستان کے علاقے سبی سے عابد بروہی لیاری کے گلوکار اور پھر پنجاب کے نظر مسیح سمیت دوسرے علاقے کے لوگ شامل ہیں. احمر کا مزید کہنا تھا کہ ہم ان لوگوں کو ایک اچھا مستقبل دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ موسیقی کی دنیا میں اپنا ایک نام پیدا کر سکے. پٹاری تعبیر پروگرام کے حوالے سے امریکہ میں مقیم پاکستانی نژاد امریکی فوزیہ نقوی نے اردو وی او اے کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا,
میں پاکستانی امریکن ہوں اور میں چاہتی تھی کہ پاکستان کے لیے میں کام کرتی رہوں, اور یہ بالکل میرا پرسنل کنٹریبیوشن ہے.
فیصل آباد کا رہائشی گھریلو ملازم نظر مسیح گل نے, جس نے حال ہی میں پٹاری تعبیر پروگرام کے ذریعے گانا گایا, نے وائس آف امریکہ کو بتایا,
سب سے پہلے تو میں اس ذات کا شکر ادا کرتا ہوں جس ذات نے مجھے اس لیول پہ بتایا. مجھے احمد سر ملے تھے تو میں نے اپنی آواز احمد سر کو سنائی تھی, تو احمد سر مجھے کہنے لگے کہ نظر میں آپ کی آواز کو ضائع نہیں ہونے دوں گا.
گلرخ, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے, اور ان پاکستانیوں سے جو امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے چلنے والے مختلف پروگراموں کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرتے ہیں.
یہ بتاؤں کہ میں جو وہاں پر اپنے یعنی کہ پورے اپنے جو روایتی ہمارا ڈریس ہے اسی میں میں رہی ہوں پورا, اس لیے میں تو چلتا پھرتا سمجھ لیں پاکستانی کلچر تھا.
تو جب میں اسٹوڈنٹ تھا لائبریری میں کام کرتا تھا, میں نے کنوینئنس اسٹور میں کام کیا, میں نے ایک کک کی حیثیت سے کام کیا, میں نے صفائیاں بھی کی, جھاڑو بھی دی, اور مجھے فخر ہے کہ مجھے یہ سب کام بڑے اچھے آتے ہیں, اور اس سے میری بیگم بھی بہت خوش رہتی ہے.
جدوجہد اس لیے کی کہ آئی وانٹیڈ ٹو بی سم ویئر. میں اگر پیچھے مڑ کے دیکھوں تو مجھے یہ نہ لگے کہ میں نے پیچھے کچھ کیا ہی نہیں اور یہاں تک مطلب کیسے پہنچے رہی. تو پیچھے مڑ کے دیکھ کے اچھا لگتا ہے کہ میرا جو ہارڈ ورک تھا, جو محنت تھی, وہ الحمدللہ رنگ لا.
یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم 972 پر, اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ اردو voa.com پر. اس کے ساتھ ساتھ
ہر دم رواں ہے زندگی کو. اس کے فیس بک پیجز پر بھی لائیو سنا جا سکتا ہے, جس کا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی, اور اس کا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameel VOA Urdu. اور انہی فیس بک پیجز پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ہمارے مہمانوں کا تصویری تعارف بھی. سننا نہ بھولیے پاکستان میں ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے, پیشکش یاسمین جمیل.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پنجاب پولیس کے انسدادی دہشت گردی کے شعبے نے جنگجوؤں کے محفوظ ٹھکانے پر چھاپہ مار کر ایک ممنوع گروپ جماعت الاحرار کے 6 مشتبہ ارکان کو ہلاک کر دیا ہے. لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ.
پولیس حکام نے بتایا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے محکمے نے ملک میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر کے ذمہ دار کالعدم گروپ جماعت الاحرار کے 6 مشتبہ دہشت پسندوں کو اس مقام پر کارروائی کر کے جہاں وہ چھپے ہوئے تھے ہلاک کر دیا ہے. یہ واقعہ بدھ کو رات دیر گئے جنوبی پنجاب کے شہر ملتان میں پیش آیا, جہاں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کے کہنے کے مطابق انہوں نے اس مقام کو گھیرے میں لے لیا تھا جہاں یہ دہشت پسند چھپے ہوئے تھے, اور ان کو ہتھیار ڈالنے کا کہا, لیکن ان عسکریت پسندوں نے فائرنگ کر دی, جس کے جواب میں پولیس نے بھی فائرنگ کی اور 6 مبینہ دہشت پسند ہلاک, جبکہ 3 یا 4 دیگر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. پولیس کا کہنا ہے کہ یہ دہشت پسند اہم تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. انہی دہشت گردوں کی تنظیم نے پیر کے روز لاہور میں ہونے والے اس دہشت گرد حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی, جس میں 13 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے. اس دہشت گرد حملے کی تفتیش جاری ہے, اور اب حکام کے کہنے کے مطابق اس تفتیش کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے, اور زیر حراست مشتبہ دہشت پسندوں سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. وزیر اعظم پاکستان کو منگل کے روز کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اعلی حکام نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا تھا کہ گزشتہ برس پنجاب میں 231 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا, جبکہ 769 مشتبہ دہشت پسند پنجاب میں زیر حراست ہیں. ان زیر حراست عسکریت پسندوں سے تفتیش کے ساتھ جیو فینسنگ کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے, اور تفتیش کاروں نے خود کش حملہ آور کے سہولت کار کی میڈیا کو تصویر بھی جاری کر دی ہے, اور اس کے بارے میں اطلاع دینے پر 10 لاکھ روپے کا انعام دیے جانے کی اطلاع بھی میڈیا پر نشر ہو رہی ہے. پیر کے روز لاہور میں ہونے والے دھماکے کے اگلے روز وزیر اعظم اور چیف آف آرمی سٹاف دونوں لاہور پہنچے تھے, اور انہوں نے دہشت گردی کو کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا تھا. دفاعی امور کے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دہشت گرد بظاہر یکجا ہو کر پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں, لہذا حکومت کی طرف سے عمل دکھائی دینا چاہیے. دفاعی امور کے ماہر ریٹائرڈ میجر جنرل راحت لطیف نے اس بارے میں وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا,
ایک جو ڈیسیژن لے پکا ڈیسیژن لے, جب ہے پاور دے جن کو اپلائی کیا ہوا ہے, اور کوئی ایسی نہیں ہونی چاہیے تو سیف ہیون یہاں پر پاکستان کے اندر ہو, تو دہشت گرد ایک کونے سے ایک پروونس سے بھاگے اور دوسرے پروونس میں آ جائیں. یہ تمام چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے, اور یہ تمام پاکستان کے اندر ہونی چاہیے, تاکہ یہ ان لوگوں کو نکالا جا سکے, پکڑا جا سکے, ایکشن دیا جا سکے.
ریٹائرڈ میجر جنرل راحت لطیف کا کہنا تھا کہ اگرچہ پاک فوج نے کامیاب آپریشن کر کے ان دہشت گردوں کو باہر دھکیل دیا ہے, تاہم دہشت گردی کے حملوں کی یہ نئی لہر سے ان دہشت پسندوں سے حکومت کو درپیش خطرات کا واضح اندازہ ہو رہا ہے. افضل رحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
بدھ کے روز پشاور میں خودکش حملے کے بعد صوبائی حکومت نے سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا ہے, اور صدر کے مختلف علاقوں میں تلاشی کی کاروائیاں کی جا رہی ہیں. پشاور سے شمیم شاہد اس کی تفصیل دیں گے.
پاکستان کی صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں ذیلی عدالت کے ججوں کو لے جانے والی ایک گاڑی پر خودکش بم حملے کے بعد صوبے کے مختلف علاقوں میں مشتبہ افراد کی تلاش کے لیے کاروائیاں کی جا رہی ہے۔ بدھ کو پشاور میں ہونے والے حملے میں ججوں کو لے جانے والی گاڑی کا ڈرائیور مارا گیا تھا، جبکہ ذیلی عدالت کے چار جج اس حملے میں زخمی ہوئے۔ اس حملے کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی وزیر اعلی پرویز خٹک نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ ماضی کے مقابلے میں اگرچہ گزشتہ دو سالوں کے دوران دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی، تاہم ان کے بقول سیکورٹی فورسز عسکریت پسندوں کی سرگرمیوں کے سبب مسلسل چوکس ہے۔ پرویز خٹک نے کہا کہ صوبے میں پولیس فورس کو نہ صرف جدید خطوط پر تربیت کی جا رہی ہے بلکہ ان کے بقول اسے سیاسی اثر سے پاک کر دیا گیا ہے۔
جب سے ہماری حکومت بنی ہے ہم نے آرمی، آئی بی، ایف آئی اے، پولیس، یہ سب مل کر ڈیلی اس کا وہ ایک سیٹنگ بنا ہوا ہے کہ روز وہ ملتے ہیں، روز انفارمیشن شیئر کرتے ہیں اور اگلے دن اس پر ایکشن لیتے ہیں۔ تو اس صوبے میں کبھی بھی انفارمیشن شیئر نہیں کی جاتی تھی اور اسی وجہ سے ہیپ ہیزرڈ کام ہو رہا تھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں میں نے کیا کرنا ہے۔ لیکن پچھلے 3.5 سال سے ڈیلی جو شیئر کی جاتی ہے اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے۔
پرویز خٹک نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنانے کے لیے کیے جانے والے انتظامات سے بھی صوبے میں دہشت گردی کی کاروائیوں میں کمی آئی ہے۔
بارڈر مینجمنٹ ہوئی ہے کہ بارڈر پہ پہلے لوگ ہزاروں لوگ دن کو آتے تھے جاتے تھے، کوئی چیک نہیں تھا، اب وہ مینج ہو گیا، اس کا بھی اثر پڑا۔
صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ اس کے شہری علاقے قبائلی علاقے سے جڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے عسکریت پسند آ کر صوبے کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہیں۔ بدھ ہی کو قبائلی علاقے مومن ایجنسی میں دو خودکش حملہوروں نے پولیٹیکل ایجنٹ کے دفتر میں گھسنے کی کوشش کی، تاہم حکام کے مطابق بروقت کاروائی کے سبب عسکریت پسند اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ البتہ اس دوران ہونے والے خودکش دھماکے میں لیویس فورسز کی 3 اہلکاروں سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
سرحدی خطوں کے لیے پاکستان کے وزیر مملکت عبدالقادر بلوچ نے کہا ہے کہ سیف فریقی اجلاس کے دوران اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ ہم افغانوں کی محفوظ اور باوقار واپسی کے اصول قائم رکھیں گے۔ یہ بات انہوں نے اسلام آباد میں منعقد ہونے والے سیف فریقی کمیشن میں کی، جس میں پاکستان، افغانستان اور اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے اداروں کے نمائندے شریک تھے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وفاقی وزیر برائے سرحدی امور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ نے کہا کہ ملک میں مقیم افغان مہاجرین سے زبردستی نہیں کی جائے گی۔ پاکستان، افغانستان اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یعنی یو این ایچ سی آر کا سیف فریقی اجلاس بدھ کو اسلام آباد میں ہوا، جس میں افغان مہاجرین کی واپسی اور ان سے متعلق دیگر امور پر بات چیت کی گئی۔ پاکستان کے وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ نے کہا کہ پاکستان نے 3 دہائیوں سے زائد عرصے تک افغانوں کی میزبانی کی اور پاکستان نہیں چاہتا کہ افغانوں کو اس طرح واپس بھیجا جائے جس سے دوریاں جنم لیں۔
جن کے یہاں پر بزنس ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اونے پونے داموں وہ اپنا بزنس، اپنے کاروبار، اپنی چیز کو بند کریں اور جسٹ چلے جائیں۔ وہ اور کئیوں کے پارٹنرشپ ہوگا، کیا ہوگا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ معاملات اپنے صحیح طور پر سلجھائیں، سلجھانے کے بعد جب ان کے مسئلے حل ہو گئے اس کے بعد وہ جا سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ایسے افغانوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے جو یہاں کاروبار کرتے ہیں۔
دوسری بات ہے کہ اسٹوڈنٹ ہے، اگر بفرض مال وہ ایم بی بی ایس کر رہا ہے اور 2 سال اس کو ہو گئے، 3 سال اور یہاں پر پڑھنے کی ضرورت ہے تو 3 سال کا اس کو ویزا ملے گا۔ کوئی انجینئرنگ کالج میں پڑھ رہا ہے تو اس کو ٹائم پیریڈ اس ڈگری کو اکوائر کرنے کے لیے چاہیے تو اس کو اس طرح سے ویزا ملے گا، اور کسی اور ڈسپلن میں اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اسی طرح سے اس کی کارروائی ہوگی۔ سو یہ ریئلسٹک ہے، کسی کو زبردستی اس کے مرضی کے خلاف، ویسے بھی مرضی کے خلاف کسی کو ہم نہیں بھیجیں گے۔
انہوں نے واضح کیا کہ واپس وطن جانے کے لیے کسی افغان کے ساتھ زبردستی نہیں کی جائے گی۔
ہماری آپس میں ایگریمنٹ یہ ہے کہ کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی، ہر وہ سہولت ہم پیدا کریں گے اور دیں گے اپنے افغان بھائیوں کو اور بہنوں کو اور بیٹیوں کو اور بیٹوں کو کہ اگر وہ یہاں رہنا چاہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہیں، کوئی بیمار ہے علاج کرنا چاہے تو اس کی فیسیلیٹیشن کی جائے گی۔
سیف فریقی اجلاس میں شریک افغان وزیر برائے مہاجرین سید حسین علمی بلخی نے کہا کہ وطن واپس آنے والوں کی بحالی اور انہیں بنیادی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے افغان حکومت عملی اقدامات کر رہی ہے۔ رواں ہفتے انسانی حقوق کے ایک موقر غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹ واچ نے اپنی رپورٹ میں پاکستان اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین پر افغانوں کو زبردستی واپس بھیجنے کا الزام لگایا تھا، تاہم اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین اور پاکستان نے اس الزام کو رد کیا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سامعین، ابھی بھی اطلاع ملی ہے کہ صوبہ سندھ کے سیون شریف میں ایک دھماکہ ہوا ہے، اور اس کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں کراچی میں، ہمارے نمائندے ہیں سعود ظفر۔ جی السلام علیکم سعود۔ ہلو،
جی السلام علیکم خالد صاحب۔
ہاں بتائیے گا کہ یہ کیا خبر ہے۔ وعلیکم السلام، یہ بتائیے گا کہ کیا خبر ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس؟
جی ابھی ابتدائی اطلاعات ملی ہیں، اب سے کچھ دیر قبل تقریباً مغرب کا وقت ہو رہا تھا جب مزار حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا سیون شریف میں کراچی سے تقریباً 5-6 گھنٹے کی نارمل ڈرائیو پر واقع ہے، لیکن اس وقت جو کراچی حیدرآباد کی موٹر وے بن رہی ہے اس کی وجہ سے ابھی فاصلہ کچھ اس میں وقت زیادہ لگ رہا ہے، کچھ تقریباً اب سمجھ لیجیے کہ 8 گھنٹے تقریباً لگیں گے اگر یہاں سے کوئی ایمبولینسز بھی روانہ ہوتی ہیں، کیونکہ سیون شریف میں وہاں نہ تو اسپتال کی کوئی صحیح سہولیات وہاں پہ میسر ہیں نہ ایمبولینسز ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ جمع تھے، جمعرات کا روز بھی تھا اور جمعرات کے روز وہاں پہ رش عموماً زیادہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو مغرب کے وقت کا دہشت گردوں نے انتخاب کیا ہے یہ مضمون کارروائی کرنے کے لیے، تو اس وقت دھمال بھی دیا جا رہا تھا اور بہت بڑی تعداد میں مزار کے احاطے میں لوگ جمع تھے جہاں پہ یہ دھماکہ ہوا ہے۔ ابتدائی اطلاعات مل رہی ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ، تقریباً 2 یا 3 درجن کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کیونکہ غیر مصدقہ ہیں کہ 10 کے قریب افراد اس میں ہلاک ہوئے ہیں جن کی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور یہ 5واں روز ہے کہ پاکستان میں 7 بڑے حملے ہو چکے ہیں مختلف شہروں میں، جس کا آغاز کراچی سے ہوا تھا، اس کے بعد لاہور اور کوئٹہ، اور پھر پشاور، محمد ایجنسی، اور پھر آج سیون شریف میں۔ سندھ کا یہ ایک صوفیہ کرام کے حوالے سے یہ بڑا مشہور شہر ہے، یہاں حضرت لال شہباز قلندر کا مزار ہے، اور لوگ مزار میں حاضری کے لیے اپنی دعائیں، منت مرادیں پوری کرنے کے لیے وہاں پہ روزانہ ہی جاتے ہیں، لیکن جمعرات کے روز وہاں پہ عموماً زیادہ رش ہوتا ہے بنسبت دوسرے دنوں کے۔
تو سعود، آپ کی کسی عہدیدار سے بات ہوئی ہے کہ امدادی ٹیمیں روانہ کی گئی ہیں یا کیا اس وقت حالات ہیں؟
ابھی امدادی ٹیموں کے حوالے سے ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ سیون میں تو کیونکہ اتنی ایمبولینسز نہیں ہیں موجود، اور ہسپتال کی بھی بہتر وہاں پہ طبی سہولیات بھی اتنی، سیون کا جو ہاسپٹل ہے وہ بھی کوئی اتنا زیادہ اکوپ نہیں ہے، لیکن دوسرے شہروں سے، حیدرآباد سے جو کہ اس کے تھوڑا سا قریب ہے، یہ سکڑ سے ایمبولینسوں کو روانہ کیا گیا، لیکن ان میں کچھ ابھی وقت لگے گا وہاں پہ پہنچنے میں کیونکہ سڑکوں کی ویسے ہی تعمیر ہو رہی ہے، اور وہاں افراتفری بھی مچ گئی اس دھماکے کے بعد، اور افراتفری کی وجہ سے اور ہسپتال کی وجہ سے بھی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ کچھ ہب میں بھی
سعود ظفر، آپ کی آواز کٹ رہی ہے اور ہم صاف طور پر سن نہیں پا رہے، بہت بہت شکریہ آپ نے یہ اطلاع دی، اور مزید تفصیلات بھی ہم آپ سے اپنے اگلے بلٹنز میں جانتے رہیں گے، بہت شکریہ۔ تو یہ تھے ہمارے کراچی سے نمائندے سعود ظفر، جو اطلاع دے رہے تھے کہ سیون شریف میں حضرت لال شہباز قلندر کے مزار کے قریب دھماکہ ہوا ہے، جہاں جمعرات کے روز مغرب کے وقت خاصی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ 2-3 درجن لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے، جبکہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق 10 سے زیادہ افراد اس میں شہید ہو گئے ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ ایک 5 رکنی آئینی بینچ قائم کرے گا جو 3 طلاقوں کے مسئلے پر پیٹیشنوں کی سماعت کرے گا۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے سہیل انجم نے۔
مسلم معاشرے میں طلاق ثلاثہ، نکاح حلالہ اور تعددی ازدواج کے چلن سے متعلق عرض داشتوں پر سماعت اور فیصلے کے لیے سپریم کورٹ کا ایک 5 رکنی آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ یہ رولنگ چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس جے ایس کھیہر کی سربراہی والے 3 رکنی بینچ نے دی ہے۔ عدالت عظمیٰ 30 مارچ کو 3 طلاق، نکاح حلالہ اور تعددی ازدواج سے متعلق قانونی نکات طے کرے گی۔ اس نے اس معاملے میں سماعت کرتے ہوئے کہا کہ طلاق ثلاثہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ مرکز کے ذریعے قانونی نکات طے کیے جانے کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ وہ تمام نکات آئینی ہیں اور ان پر ایک بڑے بینچ کے ذریعے سماعت کیے جانے کی ضرورت ہے۔ بینچ نے تمام متعلقہ فریقوں سے کہا کہ وہ اپنا موقف تحریری شکل میں، جو کہ 15 صفحات سے زائد نہ ہوں، اگلی سماعت پر پیش کریں۔ بینچ نے کہا کہ وہ اس سوال پر غور نہیں کرے گا کہ کیا مسلم پرسنل لا کے تحت دی جانے والی طلاق کی نگرانی عدالت کو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قانون سازیہ کا شعبہ ہے۔ اس نے یہ واضح کیا کہ وہ صرف آئینی و قانونی امور پر ہی فیصلہ سنائے گا۔ خیال ہے کہ مرکزی حکومت نے مسلم معاشرے میں رائج 3 طلاق، نکاح حلالہ اور تعدد ازدواج کی مخالفت کی ہے۔ اس نے طلاق ثلاثہ کو خواتین کے حقوق کے منافی قرار دیتے ہوئے یکساں سول قانون نافذ کرنے پر زور دیا ہے۔ گزشتہ سال دسمبر میں الہ آباد ہائی کورٹ نے 1 ساتھ 3 بار طلاق بول کر اپنی بیوی کو چھوڑ دینے کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی ہند اور دیگر مسلم تنظیموں نے طلاق ثلاثہ کی حمایت کی ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے عدالت میں اپنا موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایک خاتون کو قتل کر دینے سے بہتر ہے کہ اسے طلاق دے دی جائے۔ بورڈ کے رکن کمال فاروقی نے اس نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پہلے بھی عدالت میں اپنا موقف رکھا تھا اور پھر رکھیں گے، اور یہ کہ حکومت اور کسی کو بھی ہمارے شرعی امور میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
روس کی طرف سے جوہری صلاحیت کا حامل ایک نیا میزائل نصب کیا گیا ہے جو ہتھیاروں پر کنٹرول کے معاہدے کی صریح خلاف ورزی ہے۔ روس کا ایک خفیہ بحری جہاز امریکی مشرق ساحل کے آبدوزوں کے اڈے سے 50 کلومیٹر دوری پر لنگر انداز ہے، جبکہ ماسکو کے جیٹ طیاروں نے بحیرہ اسود میں امریکہ کے تباہ کن جہاز کے اوپر پرواز کی ہے۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ روس کے ان اقدامات پر کیا رد عمل ظاہر کرے گی، جو نقادوں کے مطابق روس کی طرف حیران کن طور پر نرم رویہ رکھتی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اپنے بین الاقوامی دورے پر جمعرات کے روز جرمنی میں G20 کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ ٹیلرسن اس اجلاس سے علیحدہ برطانیہ، ترکی، اٹلی، جنوبی کوریا، جاپان اور برازیل کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ ان کی سب سے اہم ملاقات روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف سے ہوگی۔ اور میکسیکو نے کہا ہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اور وزیر ہوم لینڈ سیکیورٹی جان کیلی آئندہ ہفتے میکسیکو کا دورہ کریں گے۔ میکسیکو کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں وزراء 23 فروری کو میکسیکو سٹی پہنچیں گے، جہاں وہ اعلی عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ وزارت کے مطابق ان ملاقاتوں کا مقصد امریکہ اور میکسیکو کے درمیان قریبی باوقار اور تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بھی اس دورے کی تصدیق کی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد وزیر محنت نے بدھ کے روز اجلت میں اپنی نامزدگی سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا، جس سے قبل سینٹ کا ریپبلکن ارکان نے ان کی حمایت کرنے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کیا تھا، جس کی وجہ کسی حد تک یہ بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے سابق منتظم کو تاخیر سے ٹیکس ادا کیے تھے، جن کو امریکہ میں کام کرنے کا باضابطہ اختیار حاصل نہیں تھا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان اسپائسر نے پزدر کی دستبرداری کی تصدیق کی ہے۔ فاسٹ فوڈ کے انتظامی سربراہ اینڈریو پوسٹر نے ایسوسیٹڈ پریس کو موصول ہونے والے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے لیے عزت کا معاملہ تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بطور وزیر محنت ان کی نامزدگی کی اور امریکہ کے کارکنان اور کاروباری اداروں کی قابل تقلید خوشحالی کی راہ پر گامزن ہونے کے عزم کو عزت بخشی۔ پوسٹر سی کے ای ریستوران انکارپوریٹڈ کے سی ای او ہیں۔ انہوں نے ایسے وقت میں اپنے نام واپس لینے کا اعلان کیا ہے جب ان کی توسیع کی سماعت میں تاخیر ہو رہی تھی۔ ایران نے اپنے جوہری سمجھوتے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اختیار کردہ جارحانہ موقف کو صحرا میں برسی بارش کی مانند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ان کے ملک کی توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس بارے میں ہنری رجویل کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
ایران کے پاس دنیا میں گیس کے سب سے بڑے ذخائر موجود ہیں، لیکن عالمی منڈی میں ان کی گیس کی سپلائی صرف 1% ہے۔ ایران کو اس شعبے کی تعمیر نو کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ سرکاری مندوبین نے کانفرنس کے شرکاء کو بتایا کہ اس وقت $70 ارب کے ٹھیکے دستیاب ہیں، جن میں سے نصف آئندہ مہینوں میں دیے جائیں گے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ایران کے نائب وزیر پیٹرولیم عامر حسین زمانینیا کا کہنا تھا،
بیفور دی اینڈ آف مارچ 21st.
21 مارچ سے پہلے پہلے اس سلسلے میں ٹینڈر منعقد کر کے جاری کر دیے جائیں گے. تاہم ڈونلڈ ٹرمپ کے بطور صدر امریکہ انتخاب کے بعد ایران کے منصوبے کچھ ماند سے پڑ گئے ہیں. انہوں نے اوباما انتظامیہ کی جانب سے طے کردہ جوہری سمجھوتے کو ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے, اور اسی کا اعادہ انہوں نے بدھ کے روز اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات میں بھی کیا. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا, آج تک جو سب سے بدتر سمجھوتا میں نے دیکھا ہے وہ ایران کے ساتھ طے پانے والا سمجھوتا ہے. میری انتظامیہ نے ایران پر پہلے سے ہی نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں. اس ماہ فرانس کے توانائی سے متعلق معروف ادارے ٹوٹل کا کہنا تھا کہ جب تک امریکہ ایران پر عائد پابندیوں کو ختم نہیں کرتا اس وقت تک وہ ایران میں اپنی سرمایہ کاری کو حتمی شکل نہیں دے گا. بدھ کے روز ایران کے نائب وزیر پیٹرولیم عامر حسین نے اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا,
As far as the oil and gas industry and the credibility of JCPOA is concerned, I said,
جہاں تک تیل اور گیس کی صنعت اور جے سی پی او اے کی ساکھ کا تعلق ہے تو یہ لہجے بھر کا معاملہ ہے اور ہم واشنگٹن کی پیدا کردہ بے یقینیوں پر قابو پا لیں گے. اس بے یقینی کے باوجود بہت سی یورپی اور ایشیائی تیل کی کمپنیاں ایران کا رخ کر رہی ہیں. گزشتہ سال دسمبر میں برطانوی اور ولندیزی مشترکہ ملکیت والے تیل کے معروف ادارے شیل نے ایران کے ساتھ ابتدائی معاہدے پر دستخط کیے تھے. اس بارے میں شیل کے نائب صدر ہینس ہج کیمپ کا کہنا تھا, جب بھی شیل کسی ملک کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرتی ہے تو وہ طویل مدت کے لیے ہوتا ہے. یورپی حکومتیں ایسی سرمایہ کاری کی سخت حامی ہیں. اس بارے میں ایران کے لیے برطانیہ کے سفیر نکولس ہاپٹن کا کہنا تھا, ہم تیل اور گیس کے شعبے میں برطانیہ اور ایران کے درمیان مزید تعاون کو پنپتے دیکھنا چاہتے ہیں. ایران کے نائب وزیر پیٹرولیم کا کہنا تھا کہ غیر ملکی پالیسی سے متعلق یورپی یونین کی سربراہ فیڈریکا موغیرینی کے حالیہ دورہ امریکہ سے سرمایہ کاروں کو حوصلہ اور اعتماد حاصل ہوگا. انہوں نے موغیرینی کی امریکی وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے سابق مشیر اور پھر صدر ٹرمپ کے داماد سے جو ان کے مشیر بھی ہیں ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ موغیرینی نے ملاقاتوں کے بعد کہا تھا کہ امریکہ نے انہیں جے سی پی او اے نامی سمجھوتے کی پاسداری کا یقین دلایا ہے. اس کانفرنس کے انعقاد کا منصوبہ صدر ٹرمپ کے انتخاب اور حلف برداری سے بہت پہلے طے پایا تھا. تاہم نئی سیاسی صورتحال میں غیر ملکی کمپنیوں کو ایران کے تیل اور گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری کے محفوظ ہونے پر قائل کرنا ایران کے لیے ایک چیلنج ہوگا. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ کی سینٹرل کمان اور سینٹرل اسپیشل آپریشنز کمان دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی جنگ میں مرکزی حیثیت کی حامل ہیں. سینٹرل کمان میں ایک حالیہ تقریر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سینٹ کوم میں جو لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں انہوں نے بہادری کے ساتھ مشرق وسطی کے میدان جنگ میں لڑائی کی ہے اور ایک شیطانی دشمن سے جرات کے ساتھ مقابلہ کیا ہے جسے انسانی زندگی کا کوئی احترام نہیں ہے. انہوں نے ان تمام لوگوں کے لیے جو سمندر پار ملکوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں قوم کی جانب سے تشکر کا اظہار کیا, جن میں وہ تمام امریکی فوجی شامل ہیں جو افغانستان میں تعینات ہیں. امریکہ کی یہ اسپیشل آپریشنز کمان نے امریکہ کے دفاع میں مثالی جنگجوؤں کو نہایت خفیہ, حساس اور پرخطر مشن پر روانہ کیا ہے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہماری اسپیشل فورسز کے خلاف کوئی دشمن بھی نہیں ٹھہر سکتا. صدر نے اس جانب توجہ دلائی کہ گرچہ امریکی افواج نہایت تربیت یافتہ اور بہت مستعد ہیں، آئی ایس آئی ایس سے بڑا چیلنج موجود ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہمارا مقابلہ ایک ایسے دشمن سے ہے جو موت کا جشن مناتا ہے اور تباہی کی مکمل پرستش کرتا ہے۔ آئی ایس آئی ایس قتل و غارت گری کی مہم پر ہے اور دنیا بھر میں مظالم کا ارتکاب کرتا ہے۔ انتہا پسند اسلامی دہشت گردوں نے ہمارے مادر وطن پر حملے کا تہیہ کر رکھا ہے، جیسا کہ انہوں نے 9/11 کو کیا تھا، جیسا کہ انہوں نے بوسٹن سے اورلانڈو اور سین برنارڈینو تک کیا۔ یورپ کو بھی پیرس، نیس، برسلز اور برلن میں تباہ کن دہشت گرد حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایک متحدہ آواز میں موت اور تباہی کے ان ٹولوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی تمہیں شکست دیں گے، ہم انہیں شکست دے کر رہیں گے، ہم انتہا پسند اسلامی دہشت گردی کو شکست دیں گے اور اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے ملک میں جڑیں پکڑ سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چند ماہ کے اندر اندر امریکہ کے شہر نیو یارک میں ایک تاریخی اقدام کیا جا رہا ہے، جس کے تحت اس موسم گرما تک نیو یارک کے 8.5 کروڑ شہریوں کے علاوہ وہاں آنے والے سیاحوں کو شہر بھر میں انتہائی تیز وائی فائی بالکل مفت دستیاب ہو جائے گا، اور ایڈورٹائزنگ کے لیے استعمال ہونے والی ایچ ڈی ڈیجیٹل اسکرینس کے لیے استعمال ہونے والے 3 میٹر اونچے وائی فائی پورٹلز نیو یارک شہر میں ہزاروں ایسے فونز کی جگہ لے لیں گے جو پیسے ڈال کر کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ موسم گرما کے آخر تک 500 ایسے پورٹلز شہر کی سڑکوں پر نصب ہو جائیں گے اور 12 برس کے اندر اندر ان کی تعداد 10,000 تک پہنچ جائے گی، اور ان کی رفتار دیگر پبلک وائی فائی سے 100 گنا زیادہ ہوگی۔ لنک NYC کی جنرل مینیجر ہیں، وہ کہتی ہیں
means that you can upload pictures in a fraction of a second, you can download a movie before you hop on the train.
آپ اپنی تصویریں سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں اپلوڈ کر سکتے ہیں، 30 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں فلم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ہوگا یہ کہ ہر ہاٹ اسپاٹ کا دائرہ 45 میٹر تک ہوگا، اور اس سے نکلتے ہی آپ اگلے دائرے سے منسلک ہو جائیں گے۔ ہر یونٹ میں چارجنگ کا انتظام ہوگا، اور انٹرنیٹ پر تلاش، فون کالز اور شہری سہولتوں کے بارے میں فوری جاننے کے لیے، یہاں تک کہ ایمرجنسی کی صورت میں ایمرجنسی کا نمبر 911 ملانے کے لیے اینڈرائڈ کا ٹیبلٹ بھی موجود ہوگا۔ لنک NYC کی جین ہینسلی کہتی ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد نیو یارک کے ہر اس شہری کو براڈ بینڈ تک رسائی دینا ہے جس کے پاس گھر میں یا دفتر میں یہ سہولت موجود نہیں۔
People are traveling more and more and the services that they know they can rely on in New York, we expect them to want
کہتی ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ سفر کرنے لگے ہیں، اور جن سہولتوں پر وہ نیو یارک میں انحصار کرتے ہیں، وہ توقع کرتے ہیں کہ جب وہ لندن، پیرس یا ہانگ کانگ جائیں تو وہاں بھی انہیں وہی سہولتیں میسر ہوں۔ لنک NYC کو توقع ہے کہ سٹی بریج نامی جس کمپنی کو 12 سال کے لیے یہ کام دیا گیا ہے، وہ نیو یارک شہر کے لیے $50 کروڑ سے زیادہ جمع کر سکے گی، اور ابتدا میں ایسا ڈیجیٹل اسکرینس پر اشتہارات سے جمع کیا جائے گا۔ اس پورے ڈھانچے کی تعمیر سیوک اسمارٹ اسکیپس نامی کمپنی کر رہی ہے، جس کا کہنا ہے کہ تعمیر ایسی ہوگی جسے کوئی چرا نہ سکے اور موسموں کی سختی برداشت کر سکے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے www.urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر آڈیس ریگس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، اور اس کے بعد خبروں کا ایک اور شو ہوگا جسے میں آپ کے لیے پیش کروں گا. اس وقت کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.